أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امان، آج ستمبر 1978 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النمل کی آیت 45 سے ہو رہا ہے. 2:7/4:5. آپ کو یاد ہے کہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی داستانوں، جیسا کہ میں نے اس سلسلہ کے آغاز میں بھی بتایا اور درمیان میں بھی اس کو بار بار پیش کرتا رہا. یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخی وقائع بیان کیے گئے ہیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے دین شروع سے آخر تک ایک ہی دین تھا جو ہر نبی کی وساطت سے ہم بھیجتے رہے، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری طرف سے زندگی کے کچھ اصول ملتے رہے. جس قوم نے ان اصولوں کے مطابق اپنا نظام قائم کر لیا، اس کے نتائج انسانیت ساز اور خوشگوار برآمد ہوئے. جنہوں نے اس کے خلاف خود ساختہ نظاموں کو اپنے ہاں رائج کیا، ان کے نتائج انسانیت سوز اور تباہ اور برباد کرنے والے ہوئے، اور وہ اپنے اس دعوے کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد کو پیش کرتا ہے کہ تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ فلاں قوم نے کس قسم کا نظام قائم کیا تھا اور اس کے نتائج کیا نکلے. تو گویا یہ جو ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہے، جن کو وہ بسیط حقائق جنہیں کہا جاتا ہے، غیر محسوس حقائق جنہیں کہا جاتا ہے، اس کی صداقت کی شہادت مری اور محسوس واقعات کی شکل میں دیتا ہے. تو یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ نہایت آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر نبی کے ضمن میں دین کے سارے گوشے سامنے نہیں لاتا. اس کے دور میں، اس کے معاشرے میں جو خرابی سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی، وہ اس خرابی کو سامنے لاتا ہے، اور اس کے ازالے کے لیے جو انہوں نے قوانین یا اصول دیے خداوندی، وہ اتنے حصے کو ایک جگہ پیش کرتا ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر تمام کڑیوں کو جمع کر لیا جائے انبیاء کرام کی ان داستانوں کی، تو اس کے مجموعے میں آپ دیکھیں گے کہ دین کے سارے گوشے بھی آ جائیں گے اور نظام حیات بھی مکمل شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گا. پھر قرآن کا انداز تاریخی کتاب جیسا نہیں. تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مثلا بابر کے واقعات آئے ہیں، تو بابر کے پورے واقعات شروع سے آخر تک ایک باب میں آ جائیں گے. پھر غلط الٹیں گے تو ہمایوں آ جائے گا، اس کی پوری زندگی کے واقعات ایک جگہ آ جائیں گے، پھر اکبر کے آ جائیں گے. لیکن قرآن نے اس طرح سے بیان نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، وہ تاریخی وقائع بیان نہیں کر، اس نے تو کچھ حقائق پیش کرنے ہیں تاریخی پس منظر میں. تو وہ حقائق جہاں وہ، یہ دوسرا ایک موضوع ہے کہ فلاں مقام پہ فلاں حقیقت کیوں نمایاں طور پہ آئی، یہ تو دوسرا موضوع ہے. میں نے اپنے ہاں یہ ساری چیزیں اپنی کتابوں میں ڈسکس کی ہیں، لیکن اس کا انداز یہ ہے کہ جہاں کوئی کسی حقیقت کو اس نے بیان کرنا ہوتا ہے، وہ تاریخی پس منظر میں بیان کرتا ہے. وہ کسی نبی کا واقعہ ہو، کسی قوم کا قصہ ہو، وہ وہاں اتنا حصہ لے آتا ہے. تو مقصود کی ذات تاریخی وقایع نگاری نہیں ہے، بلکہ دین کے حقائق کو پیش کرنا ہے تاریخی پس منظر میں. تو تاریخ کی حیثیت صرف پس منظر کی رہ جاتی ہے. مقصود کی ذات ان حقائق اور اصولوں کو سامنے لانا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تک پچھلے درس میں ہم آ گئے تھے. اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام، قوم سمود، آد، قوم سمود، قوم شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری داستانیں ہمارے سامنے جستہ جستہ آ گئی تھی. اب اسی اصول کے یا قاعدے کے مطابق جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مختلف مقامات پر وہ پھر ان کو، ان حقائق کو لاتا ہے، اور وہ پس منظر کا اتنا حصہ بھی پیش کرتا ہے. اب حضرت سلیمان کے بعد ہم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کی بات آ گئی. حالانکہ تاریخی تدریج کے اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، یہ بہت پہلے کی قوم ہے اور پہلے آ چکا ہے اس کا واقعہ، لیکن اس میں اس نے بڑی، دو بڑی اہم باتیں اس میں بیان کی. اور یہ ان کی خاطر ہے کہ وہ دوبارہ اس چیز کو لایا ہے. یہ وہاں نہیں آئی تھی جو پہلے بیان کی گئی ہے جہاں دار. اب یہاں یہ ہے, پیچھے تو انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم, وہ جو آخری لفظ تھے اسلم تو مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس کی اہمیت تو پچھلی دفعہ آپ سن چکے تھے کہ اس کے بعد اس ملکہ نے کہا کہ میں بھی سلیمان کی طرح سلیمان کے ساتھ جیسا سلیمان نے یہ کیا ہے میں بھی خدا کے قوانین کی معصومیت اختیار کرتی ہوں. تو یہ وہ قوم ہو گئی کہ جس نے بالآخر خدا کے قوانین کی معصومیت اختیار کر دی تو تباہی سے بچ گئے. اب اس کے فوری بعد وہ ایک ایسی قوم کو لاتا ہے جس نے وعدہ کرنے کے باوجود, رضامندی کے باوجود پھر قانون شکنی کی, خلاف ورزی کی, سرکشی برتی خدا کے قانون سے, تو وہ تباہ ہو گئی. اب یہ مختصر سے ٹکڑے میں یہ چیز بیان کر رہا ہے, اور جیسا میں نے عرض کیا اس میں دو نکات ایسے اہم ہیں جو پہلے نہیں آئے تھے اور اب ان پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. 45ویں سورت سے بات شروع ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ, ثمود قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر. بات تو میں ذرا آگے چل کے کروں گا. ہمارے ہاں کیا بتایا جائے جہاں کس کس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. ان میں یہ بھی ایک چیز آج کل بڑی نمایاں طور سے آ رہی ہے کہ صاحب قرآن نے دین کی بنیادوں پر ایمان کے اشتراک سے امت تو بنائی ہے, قوم نہیں بنائی. کون کہے کہ تم عربی کے دو لفظوں کو بھی نہیں جانتے ہو. جس مقام میں کوئی نبی پیدا ہوتا تھا وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا تھا جن معنوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ یا میں ہی لوگوں میں سے ہوں, اے میرے لوگوں. اس کے لیے عربی زبان میں قوم کا لفظ آتا تھا, وہ انہی میں سے ہوتا تھا, انہی کے بھائی بندوں میں سے ہوتا تھا, قریبی رشتے داریاں تھی, سخت ترین دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا اور باقی رشتے دار حضرت عباس تک, دوسرے چاچا جو تھے وہ بھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے, دماغ اپنا نہیں لایا اسلام کا, ان تمام مسلمانوں کے جتنے عزیز ترین تھے قریش میں ہی رہتے تھے. یہ اب وہاں رہنے کی حیثیت سے اگر رسول اللہ ان کو مخاطب کرتے تو جیسا ہمارے ہاں یہ ہے, اے لوگو, عربی زبان میں اے لوگو یوں نہیں کہتے, یہی وہ کہتے ہیں, اے میری قوم, اے قوم کے لوگو, اے قوم, وہ اس معنی میں ہوتا ہے. اب اس قوم میں سے جو لوگ ایمان لاتے تھے, اس جماعت میں شریک ہوتے تھے, وہ امت کہلاتے تھے اس نبی کی. تو اب الگ کرنا پڑا, ایک لفظ الگ اختیار کرنا پڑا کہ قوم کو وہ باقی رہ گئی کہ جس نے یہ اختیار نہیں کیا تھا دین, وہ جو دین اختیار کرتی چلی گئی وہ ان سے الگ ایک قوم بنتی گئی. اس کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا. یہ دوسری بات ہے, میں بتاؤں گا کہ یہ الگ لفظ کیوں استعمال کیا ہے, لیکن بہرحال یہ استعمال کیا. قوم نے بعض مقامات کے اوپر, قرآن نے بعض مقامات کے اوپر یہ جو ہیں جنہوں امت کے اعتبار سے جو الگ قوم بنے ہیں ان کو بعض مقامات پہ ان کے مقابلے میں قوم بھی کہا ہے. دعویٰ کیا گیا کہ صاحب قرآن میں تو مسلمانوں کے لیے یہ لفظ آیا نہیں, آپ قرآن سے اتنی بے بات بے گانگی کہاں ان کو الگ پہ پڑھاتا پھرے آدمی. تو یہ سوال ہی نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ قرآن نے بتایا یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا, وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ, اور ان کی تقسیم جو ہے اصول کے اعتبار سے دو گروہوں میں ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جو ایمان کی بنا پر ایک قوم یا ایک امت بن گئے, ایک وہ ہیں جو جنہوں نے انکار کیا اور وہ دوسرا گروہ ہو گیا. ایک کو اس نے حزب اللہ کہا ہے, دوسرے کو حزب اللہ حزب الشیطان کہا ہے. دو ہی گروہ وہ تسلیم کرتا ہے, ہیں ہی دو گروہ. الکفر ملت واحدۃ, جو قبول کر کے اسلام کو اس گروہ میں شامل ہو گئے وہ تو ایک گروہ بن گئے. باقی ساری دنیا جتنی بھی ہے وہ مذہب پرست ہوں, مذہبوں میں وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, بدھ ہوں, جینی ہوں, لادین ہوں, دہریے ہوں, کسے باتیں جو اس میں شامل نہیں ہے اس گروہ میں, وہ پورے کا پورا ان کے مقابلے میں حزب الشیطان یا کفار کا گروہ کہلاتا ہے. تو دو ہی تو گروہ ہیں قرآن کی روح سے. انہیں کچھ کہہ کے پکار لیجئے، دو گروہ تسلیم کرنے پڑیں گے آپ کو، اور اسی کا نام دو قومی نظریہ تھا ہمارے. اب یہاں یہ کہا ہے کہ سمود کے قوم سمود کے بھائی بندوں میں سے صالح تھے. اب یہاں اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو یہ غلام کرتے تھے. اخاہم تو یہاں اخاہم اس معنی میں کہا ہے کہ اس قوم کے اندر تھے، ان کے بھائی بندوں میں سے تھے. اب جب اس کے بعد حقیقی اخوت آئی ہے تو قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوة، اور وہ پہلا بھائی بند ہونے کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ان کا. اب ان کا رشتہ ایمان کی بنا پہ ان کو آپس میں بھائی کہا ہے قرآن نے، اور بھائی تو ہیں یہ. وہ جو ہے کہ اللہم کیا ہے وہ بنعمت اخوانا، وہاں بھی اخوانا کا لفظ ہے کہ ہم نے اپنی نعمت سے ان کو پھر بھائی بھائی بنا دیا. یعنی پہلا بھائی ہونا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب تفریق ہو جاتی ہے کفر اور ایمان کی. وہ رشتے کا بھائی ہونا، نسبی بھائی ہونا، قرآن کی روح سے یہ خون کا تعلق کچھ معنی نہیں رکھتا. یہ تو محض ایک چانس ہے، ہنگامی بات ہے جس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. ایک ماں باپ کے گھر میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کے بعد دوسرا پیدا ہوا. اب یہ پہلے آدمی کو اس کے اختیار کیا ہے کہ وہ اس کا بھائی نہ بنے؟ یہ بھائی چوائس نہیں ہے، یہ مجبوری کی بات ہے. اور قرآن اسی لیے اس کو صرف تمدنی ضرورتوں کے لیے یہ رشتے جو ہیں ان کو قائم رکھتا ہے. لیکن جو ہی یہ ایمان کی اشتراک پہ یہ دوسرا رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ پہلا ختم ہو جاتا ہے. تو اخاہم صالحہ یہاں کہا ہے، تو میں نے کہا یہ تو قوم سے بھی آگے کا لفظ ہے کہ اس قوم میں سے تھے. ٹھیک ہے، قوم سمود میں سے تھے یہ، جیسے قوم قریش میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی بندوں میں سے تھے. ان کے بھائی بندوں میں سے صالح ہے کہ ان کی طرف بھیجا انے عبداللہ، اور اس نے وہی بات جو ہر نبی آ کے کہتا تھا کہ معقومیت صرف قوانین خداوندی کی ہے، کسی اور کی معقومیت نہیں ہے. یہ ہے نقطۂ شرع نبی، ای نسل و بس. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو اپنے کسی فیصلے یا قانون کا معقوم بنائے. کسی انسان کے شرف انسانیت کے منافی ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے جھکے. معقومیت اور جھکنا صرف قوانین خداوندی کے سامنے ہے. یہ ہے دین کی قلت العلم، لب الباب جسے کہتے ہیں، تت جسے کہتے ہیں، انعبد اللہ بس. اے معقومیت خدا کی اختیار، وہ اپنی معقومیت بھی اختیار نہیں کراتا، وہ تو انا عبد المسلمین کہتا ہے. سب سے پہلے تو میں نے اختیار کی ہے یہ معقومیت، اور تم بھی میرے ساتھ اختیار کرو، انعبد اللہ. اور یہاں وہ بات آ گئی، فاذا هم فریقان یختصمون. اب وہ کہا کہ وہ کون، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب یہی دو حصوں میں تقسیم ہو، اور تقسیم ہوئی پہلے تو وہ ایک قوم تھی، اس کو بھائی بھی کہا ہے ان کو. اب یہاں یختصمون ہے وہ قوم کے جن میں خصومت پیدا ہو گئی، جن میں عداوت پیدا ہو گئی، جن میں مزاحمت پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ. اب اخوت کا رشتہ ختم ہوا ہے. اخوت اور مخاصمت تو دو متضاد چیزیں ہیں. وہ قومیں دو فریق بن گئے، یختصمون، آپس میں مناظرت اور مخاصمت ان کی ہو گئی پیدا. پہلا یا قوم لینا تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، تجدید یادداشت کے لیے پھر میں گزارش کر دوں کہ یہ واقعہ کیا تھا قوم سمود کا اور حضرت کے ساتھ. اس زمانے کی معیشت کا دار و مدار غلہ بانی پہ تھا، ریوڑ پالنے پہ تھا. اس کے لیے چراگاہوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے پانی کے چشموں کی ضرورت تھی. قرآن بتاتا یہ ہے کہ ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے اکابر تھے، صاحب قوت بلکہ ملاؤ، وہ کہ جن کے گھروں کی کوٹیاں بھری رہتی تھی دانوں سے، اس زمانے میں تو عمارت کی یہی نشانی ہوتی تھی، وہ جو تھے وہ اپنی قوت کے اور جتھے کی کثرت کے زور پر چراگاہوں پر قبضہ کر لیتے تھے، پانی کے چشموں کو اپنی تاویل میں لے لیتے تھے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے ریوڑ، ان کے مویشی جو تھے، وہ تو جب جی چاہے، جہاں سے جی چاہے، جتنا جی چاہے کھائیں پیئیں چرے چکے، اور یہ جو کمزور رہ جاتے تھے انہی میں سے ان کے حصے میں کچھ باقی بچ جائے تو ان کے مویشیوں کے حصے میں آتا تھا، نہ بچے تو ان کو صبر شکر کرنا پڑتا تھا. یہ تھی اس زمانے کی معیشت کی حالت جب یہ اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے آ کے دین کا ایک اصول دیا اور وہ بنیادی اصول ہے معیشت کے نظام میں دین. وہ اصول یہ دیا انہوں نے کہ دیکھو بھائی یہ زمین تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے, تمہاری خریدی ہوئی ہے وراثت میں. یوں ہی کہو گے نا, جس سے تم نے خریدی ہے اس کی بھی یہ پیدا کردہ نہیں, اس کی ملکیت کیسے ہوئی؟ وراثت میں کہتے ہو تو چلو تمہیں تو باپ کے ورثہ سے ملی, تمہارے باپ کو کیسے مل گئی؟ لے جاؤ پیچھے تک سلسلہ, جب اوریجنل پہلی کڑی پہ پہنچو گے تو وہاں نظر آئے گا کہ یہ نہ کسی نے کسی سے خریدی ہے نہ کسی کو باپ سے ملی ہے, دھاندلی سے یہاں یوں ہی خام خواہ لکیریں مار کے تم نے نقشے کے اوپر. وہ پٹواری کا جو اتنا بڑا وہ عکس اور ہجڑا کیا ہوتا ہے, وہی ہے نا. ملکیت کا حق جو ہے پٹواری کے اس اکثری شیرے کے اوپر لکیریں کھینچی ہوئی ہیں نا, تو خدا نے تو نہیں کھینچی ہوئی. تو ایک چیز اس نے کہی کہ الارض, یہ ساری زمین خدا کی ملکیت ہے, یہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے نہیں. والخلق خلق اللہ, اور مخلوق خدا کی ہے. خدا کی زمین خدا کی مخلوق کے لیے آزاد رہنی چاہیے. یہ ہے جی دین کی معیشت کا یا نہیں. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس, نقطۂ شرع مبین است و بس. محتاجی کی بات نہیں, خدا کی زمین خدا کی. تو یہ تھا وہ بنیادی نقطہ جو انہوں نے پیش کیا کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ خدا کی زمین کے اوپر تم ملکیت کی لکیریں کھینچ کے دوسروں کو اس سے معلوم کر دو. یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے اس کو ساری زمین کو, یہ جو ذریعہ ہے, جو سرچشمہ ہے, ذریعہ ہے سارا معاش کا, وہ عرضی ہے. خواہ اس میں سے یہ اجناس یا کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوں یا یہ معدنیات جن پہ ساری آپ کے ہاں کی یہ جو انڈسٹری ہے اس کا دار و مدار ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا, وسائل اور رزق, یا زمین کی پیداوار براہ راست اور اس سے بھری ہوئی چیزیں, یا زمین کے ذخائر جس سے انڈسٹری آپ کی چلتی. تو جب زمین پہ کہہ دیا کہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو نہیں سکتی, یہ ساری خدا کی ملکیت ہے, اور دونوں ذرائع رزق یا وسائل جو پیداوار کے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کی ملکیت سے چھین کر خدا کی ملکیت میں, اب آگے جو کچھ ہے ان کا انتظام ہے, ملکیت نہیں. انتظام کے سلسلے میں انہوں نے اس نے یہ کہہ دی کہ انتظام کے یہ معنی ہے کہ کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محروم یا محتاج نہ رہنے پائے. یہ ہے انتظام کی, یہ ہے نظام جو پیش کیا انہوں نے. کہا کہ یہ لوگ جو تھے یہ کس طرح سے اس پر راضی ہو جاتے ہیں. انہوں نے مخالفت کی, انہوں نے مخالفت کی, انہوں نے مقابلہ کیا. یہ واضح نصیحت تھوڑی ہے. اور اس مقابلے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک تو یہ چیز وہیں بتائی گئی تھی کہ اگر صالح کے متعلق اس قوم نے کہا کہ صالح ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, تو اس سے نظر آتا ہے کہ قوم کی ممتاز شخصیتوں میں سے تھے, صلاحیتیں اور اہلیت بہت بڑی تھی, جبھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی. ہم تو سمجھتے تھے کہ تم کو ایسا قانون پاس کر دو گے کہ یہ جو مظاہرے ہیں ان کو کبھی نکالا ہی نہ جا سکے, اور تم الٹے کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب سوال ہی نہیں ہے, تمہاری ملکیت نہیں ہے زمین, ہماری امیدوں پہ تم نے پانی پھیر دیا. یہ ہم بات جو وہ کہتے ہیں کہ بڑی امیدیں تھیں تم سے. ان سے بلاخر قرآن بتاتا ہے کہ وہ جھکے اور ان کو معاہدہ کرنا پڑا. اب یہاں قرآن لاتا ہے سیاست, یہ ہے ابلیسی سیاست, معاہدہ بھی کیا. آگے وہ بات لاتا ہے کہ معاہدے سے پھر جانے کے لیے کیا تدبیریں سوتی ہیں. یہ سیاست, خدا کا رسول ہی نہیں, خدا کے قوانین کو ماننے والا نظام. معاہدہ کسی سے کر کے کبھی وعدہ خلافی نہیں تھا. وعدہ تو وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ تم انسان تو ایک طرف خدا نے جو وعدہ کیا ہے, اگر بفرض محال وہ بھی پورا نہ ہو تو تم خدا سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا. وہ چیز ہے وعدہ, اور وعدہ جسے آپ کہتے ہیں کیا اصول دیتا ہے قرآن, وعدہ وہ چیز ہے. لیکن یہ مکیادلی سیاست جو ہے اس کا حربہ یہ ہے کہ جب جہاں کرکی میں پھنسو ایک وعدہ کر دو, ایک وعدہ کر دو گے یہ ٹھیک ہے جی, یہ ہوگا جی, سب کچھ ہوگا, چلو وہ تو کری, اس کے بعد کون پوچھ. اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جب ان سے کہو نا کہ صاحب یہ کچھ تم کرتے ہو اس میں, وہ کہتے ہیں جی وہ سیاست تو ہے ہی, اس قسم کی گندگی کا کھیل. کیا بات, بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں, شرم نہیں آتی. प्राण इस ये जो इतना टुकड़ा जहां लाया है ना, ये इस टुकड़े के अंदर वो दो तीन ये सियासत की आहुति के साथ उनके साथ मुआहदा हो गया। आगे बताते हैं ये कि मुआहदा को उन्होंने तोड़ दिया, उसके लिए एक इलामत थी बताओ, इलामत के हजरत साजिया ने ये कहा था कि ये बात देखने के लिए कि तुम वादे को पर कायम रहते हो या नहीं, ये बात बदानी कलामी नहीं होगी, महसूस एक शहादत होनी चाहिए, और महसूस शहादत ये है कि ये लीजिए एक ऊँटनी, ये ऊँटनी न तुम्हारी है न मेरी है, न गरीब की है न अमीर की है। तो कहा ये जो मवेशी होते हैं कहीं उनके ऊपर देखा है आपने, लिखा हुआ फितरत की तरफ से जब वो पैदा हो तो ये खानजादा नूरुद्दीन खान की है तो ये मसूद लाएगी, उसने तो कुछ नहीं लिखा होता। तुम अपनी नस्बत से बता देते हो कि ये अमीरों की है वो गरीबों की है, कहा वो ऊँटनी भी ना गरीब की होती है ना अमीर की होती है, अलहदुल्ला। और ये नाकतुल्ला जिस चीज पे खुदा किसी की जाति मिलकियत तस्लीम नहीं करता उसको वो अल्लाह की क्या देता है, ये जैसे बैतुल्ला है खुदा का घर, कभी देखा किसी ने कि वहाँ अल्लाह मियां ने मंजीदाई हुए माल अल्लाह, खुदा का घर माने क्या है, वो तो कायनात के एक एक कड़े के अंदर है, खुदा का घर माने ये है कि किसी की मुल्कियत नहीं हो सकती, और वो तो सिंपल है ना, वो घर जो है निजाम का, निजाम खुदाबंदी भी इंसानों का निजाम नहीं हो सकता, तो निजाम खुदाबंदी होता है। बात और तरफ चलिए, नाकतुल्ला सीधी सी बात, किसी की ऊँटनी नहीं, अर्जुल्ला किसी की जमीन नहीं, कहा कि नाकतुल्ला अर्जुल्ला में चरेगी, उन्होंने कहा ठीक है जी मादा कैसे काम रहते, ये तो सबकी ऊँटनियाँ बराबर हो गई, पिंडो जिन्हें जमीन ने होना दिया नहीं तो सरदारा दिया ना, पेड़ा बकरियां के गाँव सब एक जैसे जाके वहाँ चरेंगे। अनानियत इंसान का ईगो जो है बर्दाश्त नहीं करता इसको, यानी खुद ही पहले किसी को जमीन और स्पष्ट करार दे देते हैं ना, फिर उसकी ईगो बर्दाश्त नहीं करती कि वो हमारे बराबर में आ जाए, ईगो अपनी के सिवा और वजह इम्तियाज क्या होती है दोनों में, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, साहब खुदा करने वादा करने को तो कर लिया, बर्दाश्त नहीं कर सके, जब ये देखा कि उनकी उंगलियां भी चल गई वहां, तो ये है कि उन्होंने नाकतुल्ला को ही मार दी। हजरत सालिया ने कहा कि देखा ना मैंने इसीलिए महसूस शक्ल में एक चीज को दिया था, मालूम हो गया कि तुम वादा खिलाफी कर रहे हो, सरकशी बरत रहे हो, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। ये है वो चीज, यहाँ इन चीजों का जिक्र नहीं किया कुरान ने, पहले आ चुका हुआ, पायरा या कौम लेना तस्ता जलून सैयद अबल हसन, कहा कि या कौम फिर यहाँ लफ्ज ऐ मेरे लोगों, ये तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो कि बजाय उसके कि खुदा की खुशगवारियां तुम्हें नसीब हों, तेजी कर रहे हो, जल्दी मचा रहे हो कि जल्दी से तबाही तुम्हारी आए, क्या तबाही और बर्बादी भी कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए इंसान जल्दी मचाए, अरे तुम्हें तो चाहिए कि लाओला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, खुदा से हिफाजत मांगो अपने गलत निजाम के तबाह कुन नतायज से, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम उल्टे ऐसी हरकतें कर रहे हो कि अगर उसने कहीं वक्फे के बाद आना है तो कल का आता आज आए, तो कहा कि कौन सी ये बात ऐसी खुशी की है कि तुम कोठे पर चढ़ के 29वें रमजान में चांद इस तरह से देख रहे हो कि वो एक दिन का और तारीख ना पड़ जाए, आज ही नजर आ जाए, क्योंकि ईद का चांद है तबाही मैं कह रहा हूँ तुम्हारी, और तुम कहते हो कि देर क्यों लगाते हो, जल्दी लाओ बड़े अहम हो, तो खुदा से जो गलत निजाम पहले पैदा कर चुके हो उसकी तबाहियों से महफूज रहने की कोशिशें करो, ताकि लाला तुम तुरहमून तुम्हारी नशून वा का सामान हो जाए। अब यहाँ ये देखा ना कि तभी नशो नमा जो थी फिजिकल नशो नमा जो थी उसका सामान तो उन्होंने खुद कर लिया हुआ था, उसे तो मालूम वो थे जिनकी वो जिनके मवेशी वो चरने नहीं देते थे, ये नशो नमा क्या है, ये इंसानी जात की नशो नमा जिस्मानी नशो नमा से अलग है ये लाला तुम तो हम जवाब क्या मिलता है, जो हर उस शख्स को मिलता है जो दूसरों को दूसरे से बुराई करता है, बड़ी अजीब चीज को तालत कई हर ना देखा अभिमान नाग, कहा क्या मुसीबत है, जब से तुम और तुम्हारे ये गाँव वाले आ गए यहाँ पैदा हो गए, जब सुनो ये कि तबाह हो जाओगे मर जाओगे बर्बाद हो जाओगे सत्यानाश तुम्हारा बड़े मनहूस वाक्य हुए हो, یعنی تباہ ہونے والوں کو یہ آگاہ کرنا کہ بابا آگے نہ جانا کنواں ہے. وہ کہتے ہیں جس وقت تم سے سنے تو تم کنویں میں گرنے کی موت کی خبر سنا تھا. منحوست ہے تو بڑے منحوس ہو تم, جب سے آئے ہو اس قسم کی خبریں سناتے رہے. کسی کو بھی آپ برائی سے روک کے دیکھیے, وہ یہی چیز کہتے ہیں. یہ آگے جائے تو آئے گی قوم لوط کے ذمے میں, تو وہ کیا کہتے ہیں, کیا کہا کہ بڑے منحوس ہو تم. کہا کالا طائر ہو تم عند اللہ بال ان تم قوم تو کہوں. کہا یہ نحوست جیسے تم کہتے ہو ویسے تو ساد اور ناس کوئی شے نہیں ہوتی. کہا یہ جو مصیبت تم کہتے ہو جس سے ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں وارن کرتے ہیں, یہ تو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے نا تم پر آ رہی ہے, نہ میری وجہ سے آ رہی ہے نہ تمہاری وجہ سے چل سکتی ہے. یہ کوئی شے بجائے خیش نہ نحس ہوتی ہے نہ ساد ہوتی ہے. یہ تو جس قسم کے کوئی کام آدمی کرتا ہے اسی قسم کی چیز ناس بھی ہو سکتی ہے, خرابیاں کرتا ہے ناس ہوتی ہے, اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ ساتھ ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی شے منحوس نہیں ہوتا. کہا کہ نحوس جیسے تم کہتے ہو یہ کسی کی وجہ سے نہیں آتی, خدا کے قوانین کی روح سے مجاز میں. بات اصل میں یہ ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو, تمہیں اس وقت بھی خدا کٹھالیوں میں سے نکال رہا ہے. عجیب لفظ ہے یہ کتنا کا, جس طرح سے دھات کو خالص کرنے کے لیے بار بار کٹھالی میں ڈالا جاتا ہے نا, وہ سنار کی جو آگ ہوتی ہے اس میں تپایا جاتا ہے. کہا اس وقت بھی جس چیز کو تم نحوست کہہ رہے ہو اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تباہی آ رہی ہے, یہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ خدا کو انتقامی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم یہ کیا کرتے ہو, دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. کہنے لگے یہ بھی جو مصیبت آتی ہے جس تکلیف میں سے بھی کوئی قوم گزرتی ہے, اگر وہ اپنے سامنے تابہ والی بات رکھ لے کہ میں نے اس نظام سے باز آ جانا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے سنار کی بھٹی بن جاتی ہے جس میں سے گزر کے وہ کندن بن کے نکل. یہ ہے جسے ہم عذاب کہتے ہیں, عذاب کا فلسفہ. اور پھر اس کی تشبیہ جو آگ سے دی گئی ہے, تشبیہ میں یہ ساری چیزیں, کہا یہ چیزیں تو سنار کی کٹھالی ہے. صحیح راستے کے اندر اگر تمہارے اندر وہ جوہر ہے باقی سونے کا, تو یہ جتنی بار اس میں سے گزرو گے کندن بن کے نکلو گے. اب آئی اسے آ سے پہلے کہ یہ تو عام بات ہو رہی تھی. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ يُسْتَجُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات کہی ہوگی, ان کا گروہ تو بڑا مختصر تھا اور صحیح راستے کی طرف بلانے والوں کا گروہ مختصر ہو, دوسری طرف وہ پوری کی پوری قوم تھی. اب یہ چیز آئی سامنے کہ بارے الہ یہ اتنا جمع ذخیر, اس قدر غلط راہوں پہ چلنے والی یہ کثرت آبادی کی, یہ اتنے لوگ جو ہیں ان کی اصلاح کس طرح سے ہوگی. یہاں وہ آئی سیاست جو میں کہا کہ ظالے اس سے نہ گھبراؤ, یہ عوام کی کثرت جو ہے یہ معصوم جو ہیں یہ بجائے خیش ایسے نہیں ہوتی ہیں, ان کو چھوڑ دو. المدینہ میں کیپیٹل سٹی جو ہے اس میں 9 بدماش ہیں, وہ بیٹھے ہوئے یہ ساری تدبیریں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سارا نظام بگڑا ہوا ہے. ان کی اصلاح ہو جائے گی سارا معاشرہ صحیح ہو جائے. بڑی عجیب چیز قرآن, یہ بات اصلاح کی غرض سے قرآن نے کہی ہے کہ اصلاح کا جو طریقہ ہے, میں جب مثال دیا کرتا ہوں کہ جب یہ چوٹیں نکلتی ہے ماتا جنہوں کہنے میں سارا جسم جو ہے اس میں پھپھولے اس کے پاس, اس کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک پھپھولے پہ آپ مرہم کا پھاہا رکھتے ہیں, یہ اس کا علاج ہوتا ہی نہیں. خون کے اندر کوئی جراثیم اس قسم کے ہوتے ہیں جن کی نمود ان پھپھولوں کے ذریعے ہوتی ہے, اگر ان کی اصلاح کر دی جائے اندر تو یہ سارے پھپھولے خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ماسز کی خرابیاں تو چیچک کے پھپھولے, بگاڑ تو اس خون میں ہوتا ہے. قرآن کیا بات ہے, عزیزان ایمان, ہزاروں سال پہلے کی سیاست آج بھی زندہ ہوتا, جہاں غلط نظام کے یا غلط تدبیروں کی چیز دیکھیں گے آپ اوپر آپ کو نظر آئیں گے کچھ لوگ جو یہ سب کچھ کریں. المدینہ میں پھر کیا کہ یہ سیاست پوری حکومت بتا دی نا کہ یہ جو ہے بڑا شہر کیپیٹل سٹی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نو ہے. یوں ہی ویسے تو میں سمجھتا ہوں شاید اتفاقیہ یہ بات ہو یا واقعی کوئی چیز ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے قریش کے بڑے بڑے سردار مخالف تھے وہ بھی جو گنے گئے ہیں تاریخ میں, میں نے کہا ہے نا کہ شاید یہ محض وہ بھی 9 ہی تھے, 8 تو ان میں بدر کے میدان میں آ گئے تھے اور وہ وہیں مارے گئے, ابو لہب پیچھے رہ گیا, وہ بڑا کمینہ تھا. قرآن نے ایک ہی شخص ہے جس کا نام دے کے بات کی ہے اور انتہا تھی اس کی, یعنی حالانکہ کھلے ہوئے دشمن اس کے اندر ابو جہل اور اسبا جیسے بھی تھے, ان کا نام نہیں لیا قرآن نے, ठीक है, खुले हुए दुश्मन है, मैदान जंग में आ गए हैं। उसकी कमीनगी की कैफियत ये थी और ये कुरैश जैसी कौम के अंदर इंतहाई कमीनगी थी। वो खुद मैदान में नहीं आया, एक शख्स ने उसका कर्जा देना था। कुरान ने बताया है ना कि बहुत बड़ा सरमायादार था। सरमायादारी इसमें ये खुला हुआ कैरेक्टर जो होता है ना दबंगपन का, ये नहीं रहता। उस शख्स ने, एक शख्स के जिम्मे उसका कर्जा था, रोज उसको तंग करता था, उसके पास था नहीं पैसा। कहने लगा अच्छा ये करो, मेरे बिहाफ से मेरी तरफ से बदल के मैदान में चले जाओ, अब मैं इसका जिम्मा नहीं रहता, वहां तुम मारे जाओ या वापस आ जाओगे, बहरहाल मैं कर्जा माफ कर दूंगा तुम्हारा। अपनी तरफ से उसने इस शख्स को भेज दिया ना जंग। कैरेक्टर और कैरेक्टर में आप देख, अबू जहल भी दुश्मन, उसी बदर के मैदान में जब वो जख्मी होकर गिरा है, मरने लगा है, उनके यहाँ कायदा था कि सर काटते थे। वो सर काटने के लिए छाती बैठा, एक वैसे नौखेज बच्चा ही था वो। तो अबू जहल ने कहा, मैं उस कौम की ज़हनियत बता रहा हूँ, अबू जहल ने कहा कि जरा मेरी गर्दन नीचे से काटो थोड़ा। तो कहने लगे हो नीचे तो ये हड्डियां आ जाती हैं, इसमें तो बड़ी तकलीफ होगी, यहाँ से तो आसानी से कटेगी। कहने लगे नहीं, और नीचे से काटो। कहने लगा काहे के लिए? कहने लगे जंग के बाद फायदा है कि बड़े बड़े दुश्मन जो होते हैं उनके सरों को नेजे पे टांग के जुलूस निकलता है। मैं चाहता हूं कि उस जुलूस में अबू जहल का सर बाकियों से इतना ऊंचा नजर आए। ये है ये कौम, और यही चीजें थी अजीजा में मन जो वाकई मैं समझता हूँ वो रवायत बड़ी सही है कि हजूर ने जो दुआ की थी अपने उस जमाने में जब बहुत ही चारों तरफ से मसायब ने घेर लिया था, दुआ की थी। वो आता है रवायत में जो आपने कहा था कि या अल्लाह मुझे अबू जहल और उमर में से कोई एक दे। ये है खूबियां कैरेक्टर की, ये कुवत है। सवाल इसके इस्तेमाल का कि उसे इस्तेमाल किस तरह से कर रहे। तो निगाह इंतखाब जो पड़ी है हजूर की उस माशरे में, ये दो फर्द थे कि जिनकी सलाहियतें जिनकी कुवतें बाकियों के मुकाबले में बड़ी नुमाया थी। सवाल इतना ही था कि इस वक्त वो गलत चैनल में पड़ा हुआ, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नतीजा तकरीब आ रहा है। इधर आ जाएंगे तो वही कुवतें और सलाहियतें वो सही रास्ते में इस्तेमाल करेंगे, नतीजा तमीर होगा। तो बात तो उसकी है जिसके पास कुवत और सलाहियत है, वही मुसलमान होकर कोई काम दे सकता है। जिसमें ये चीज है नहीं, वो जम्मे गफीर हमारे जैसा हो जाए मुसलमान, 60 करोड़ हैं जी, 70 हो गए हैं जी, 80 हो गए हैं जी, 60 अरब भी क्यों ना हो जाए। यानी आप क्या कहते हैं कि सिफरों में बढ़ाना शुरू कर दिया जाए, सिफरे तो उसमें कोई तादाद बढ़ जाती है उसकी, यानी एक सिफर भी सिफर, दो सिफर भी सिफर, 50 सिफर भी सिफर, तो एक आ जाए ना 1 डिजिट का, उन्होंने ला रहे हो नाल तो फिर लाओ अगर सिफर काम गल चलती है। और एक जरा होंगे वो तो सिफरा बच भी ताकत पैदा कर देता है, एक ना रहे तो फिर सारे सिफर ही। ये दुआ जो मांगी गई थी इसलिए मांगी गई थी, आने दीजिए इनको इधर। मैंने कहा यह है कि कौम के अंदर ये कैफियत थी उस कौम की, बड़ी खूबी है उस कौम की, और इसीलिए अल्लाह ताला ने भी इंतखाब किया था उस कौम का इस्लाम के लिए। वही कौम इसके शाया निशान हो सकती थी, लेकिन हर कौम के अंदर इस किस्म के फर्द होते हैं। कुरान ने जो गिनाया है कि ये कमीना क्यों था, कहा है जमा माला तब्बत या अभी लादे वब्बा ना मारे हुआ माँ का सब, कि जो दौलत के लालच में पड़ जाता है, हाँ वो कुरैश जैसी जवान मर्द कौम का फर्ज भी क्यों ना हो, कमीना हो जाता है। अजीब चीजें कह जाता था, उसको हर वक्त फिक्र ही होती है अपने पैसे की, और इसीलिए वो हर वक्त डरता रहता। पूरे जंगल में जा रहे थे, गुरु भी जा रहा था पीछे पीछे, केला भी जा रहा था, आज कुछ भी नहीं था, वो भी बात है हुआ थी, रात का वक्त अंधेरा हो गया, वो कदम कदम पे गए तो गुरु जी मुझे डर लगता है। मैं कहूँ यहाँ डर किस चीज का लगता है, कोई आदमी नहीं, कोई डाकू नहीं, जंगल के पीछे जानवर की आवाज नहीं आ रही, फिर चल पड़े। कहने लगे नहीं मुझे डर लगता है, 2-4 दफा जो कहा तंग आ गया, खड़ा हो गया, कहने लगा है डर वाली चीज करके बाहर छूट गया, सॉरी गया, और ये लोग रोटी जी को रुपया बदा हो क्यों अजीज। हम आपने देखा कि अबू लहब का कैरेक्टर कुरान ने क्यों पेश किया है, ये है कैरेक्टर। कुरैश जैसी कौम के अंदर भी अगर कोई शख्स सरमायादार होता है तो अबू जहल के बजाय अबू लहब बन जाता है। मैदान जंग में खुद नहीं गया, अपने एक मकरूज को भेज दिया, और उसके बाद जब ये खबर आई है इनको शिकस्त हो गई है, वो जीत गए हैं, इस دھڑکے سے ہی مر گیا, دھمکی میں مر گیا, جو نباب نبرد تھا. اس کے نبرد پیشہ طلب گارے مرد تھا, نو یہ مر گیا آٹھ وہاں مر گئے. میں ویسے کہہ رہا تھا کہ یہ عجیب بات ہے تاریخ کی, جب ہم نے دیکھا تو مجھے یہ چیز آئی کہ یہاں بھی یہی بات کی. آگے ایک ٹکڑا آتا ہے اس میں بھی مماثلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت وقایع زندگی سے. خیر, کہا کہ نو تھے, یس سے دونا فل ارب, یعنی یہی نو تھے جو فساد کا باعث تھا. ولا یس لے ہوں, وہ اصلاح ہونے نہیں دیتے. یہاں ایک اہم نقطہ ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے پھر دوبارہ اس واقعہ کو پیش کیا ہے, اور یہ وہ نقطہ ہے جس کے لیے پیش. ذہن تو اس طرف ہی جاتا ہے نا کہ یہی نو کے نو ہی مجرم تھے, تباہی آنی چاہیے تھی تو نو ہی کی آنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے, یہی چار کا دو آیتوں کے بعد جو قرآن انجام بتاتا ہے, انا دمر نہ ہوں و قوم ہوں اجمعین, پھر وہ جو نو تھے وہ بھی تباہ ہوئے اور ان کے ساتھ قوم بھی ان کی تباہ ہوئی. تو میں نے کہا نا کہ ذہن میں تو یہ آتا ہے بلا ہے کہ مجرم تو یہ نو ہی تھے, تو یہ قوم کیوں ساتھ تباہ ہوئی جنا. اور یہاں قرآن سیاست کا بڑا بنیادی نقطہ بیان, قوم کے لیڈر یا برسر اقتدار طبقہ اور ان کے فالوورز یا عوام یا معقوم, یہ دو طبقے ہوتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اوپر یہ انتظام کرنے والے سارے ہوں تو جو خوشگواریاں آتی ہیں وہ انہی کے اندر محدود نہیں رہتی, ساری قوم ان سے متمتع ہوتی ہے نا. تو اس اعتبار سے بھی صرف دیکھا جائے پھر کہا جائے گا کہ صاحب ان خوشگواریوں میں بھی تم برابر کے تم حصے دار تھے, اور کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں صاحب ہماری وجہ سے تو نہیں, یہ تو ان کے اس نے نظم کی وجہ انتظام کی وجہ سے آیا ہے, یہ انہیں تک ہونا چاہیے, ہمیں بھوکے مرتے رہنا چاہیے, یہ تو نہیں ہوتا نا. تو جب ان کی بد نظمی کی وجہ سے تباہی آتی ہے, اس تباہی میں عام شریک ہوتی, لیکن قرآن اس طرح سے یوں ہی بات کہہ کے نہیں بڑھ جاتا, کیونکہ بات بڑی اہم تھی, انداز بیان بڑا تھی. میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو تجریبی حقائق ایبسٹریکٹ جن کو ہم کہتے ہیں نا, غیر محسوس غیر مری, صداقت یا قانون تو ایک لفظی چیز ہوتی ہے نا, قرآن ان کو اس کو جب بیان کرتا ہے نا تو ایک اسلوب بیان ہوتا ہے محاکاتی ڈسکرپٹیو جسے کہتے ہیں, معصور شکل میں جیسے ایک کامے کی شکل ہوتی ہے اس شکل میں وہ ان حقائق کو بیان کرتا ہے. یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, اور یہ مؤثر طریقہ بھی ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا. عام ایتھکس کی کتابیں, اخلاقیات کی کتابیں آپ دیکھیے تو بچے کبھی نہیں اس طرح سے غور سے یا دلچسپی سے پڑھتے, انہیں کو جب کہانی کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ یاد ہو جاتی ہے انہیں. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں تو پھر ڈرامے آتے ہیں, اسٹوریز آتی ہیں, بڑی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں, صحیح ڈرامے انقلاب برپا کر دیتے ہیں قوموں کے اندر. وہ جو وہاں کا واحد ہوتا ہے, وہاں کا جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے, وہ تو اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس نظریے اس ذہنیت کو جو ڈراموں نے تیار کی ہوئی ہوتی ہے. لٹریچر بڑی بلا ہے قوموں کی زندگی کے اندر, اور عربوں کے ہاں تو پوچھو نہیں تھے, ویسے ہی وہ بہت باتیں کرنے والی قوم تھی, اور ان کے ہاں جب تشبیہات اور استعارات اور مثالیں اور مرادفات, ایک ایک چیز کے لیے ہزار ہزار لفظ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہیں ڈسکرپٹیو ڈرامہ نویسی لٹریچر میں کرتے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی. قرآن نے اسلوب بیان وہ اختیار کیا, بات یہ وہ کرنا چاہتا ہے کہ قوم کے لیڈر صاحب اقتدار طبقہ, قوم کے عوام یا ان کے متبعین فالوور جو ہیں, کیا یہ جو قوم کے اندر نظام کی خرابیاں یا فساد ہوتی ہیں اس کے یہ دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں یا صرف وہی اوپر والے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ یہ ہے پوائنٹ. اس کو ایکسپلین کیسے کرتا ہے؟ ایک ڈرامائی انداز. جہنم کے اندر ہیں یہ دونوں, پہلی بات تو یہی ہوگی. آگے چل کے وہ کہے گا کہ الگ نہیں ان کو کیا جاتا, دونوں جہنم میں ہیں, اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے, اور وہاں برابر کی گفتگو ہوتی ہے. یہاں تو بہت کم مواقع ملتے ہیں نا, مواقع یہ دیتے ہی نہیں ہے احباب اس کے بعد آمنے سامنے برابر کی گفتگو ہو. کہا جب عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ جو شوکت و حشمت و غربت اور اخلاص ہے وہ تو مٹ جاتا ہے. قرآن نے کہا دم مرنا, ہم نے روڈ رولر پھیر دیا اس قوم کے اوپر. بڑا لفظ عجیب ہے, بستیاں اور بلندیاں ہم وار کر دیتے ہیں عذاب کے اندر جب آتی ہے قوم کو. اللہ محفوظ رکھے. اس میں یہ دونوں برابر میں ہیں. اگر آپ کے پاس نسخے ہیں قرآن کے تو میرے حوالوں سے آیتیں نکال لیجیے, نہیں ہیں تو ان حوالوں کو لکھ لیجیے. عزیزان ایمان, ان درسوں کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کے پاس محفوظ رہے ان کا ریکارڈ, ورنہ یہ تو بہرحال ایک دن سلسلہ تو ختم ہونا ہے. اور اگر یہ میں نے کہا آپ نے سنا ہوا میں چلا گیا, اس کا فائدہ تو بڑا وقتی ہوگا. اور یہ چیزیں وقتی فائدے کی نہیں, یہ تو سانس کی طرح زندگی کا مدار ہے ان حقائق کے اوپر. یہ تھوڑا ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی دس منٹ تک وہاں جا کے سا لے آؤں یا مغروں تال تاں کی ہوئے آیا آیا نہ آیا نہ ہی سے. وہ تو جس وقت بھی بند ہوا اسی وقت موت ہو جائے گی. قرآنی حقائق اس طرح سے ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک مسلمان رہو. مسلم ریفرنس لے لیجیے 34:31 سے سورہ سوا ہے. قرآن آپ کیونکہ آپ کے سامنے ہے, میں وہ قرآن کی آیات نہیں سردس پڑھتا, ان کا مفہوم میں آپ کے پیش کرتا ہوں. آیت سے آپ نگاہ رکھیے یا جا کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ رسول یا اے مخاطب, اگر تو اس منظر کو سامنے لائے جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تھی خدا کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی غلط رضی کا ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں. قرآن آپ کیونکہ آپ کے سامنے ہے, میں وہ قرآن کی آیات نہیں سردست پڑھتا, ان کا مفہوم میں آپ کے پیش کرتا ہوں. آیت سے آپ نگاہ رکھیے یا جا کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ رسول یا اے مخاطب, اگر تو اس منظر کو سامنے لائے جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تھی خدا کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی غلط رضی کا ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں. یہ صورت ہو خوشحالی میں الزام نہیں دھرتا, جب تباہی آتی ہے تو اس وقت پھر یہ چیز ہو الزام دھر رہے ہوں گے. عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے, یہاں میں بہتر ہے لفظ دہرائی دوں جن کا ترجمہ یا مفہوم میں نے عوام اور لیڈر کیا ہے. قرآن کے الفاظ جو ہیں, یقول الذین نستضعفوا للذین استکبروا, آج دیکھیے استکبار ہے, کبریائی جن کے ہاتھ میں ہے, صاحب اقتدار جو ہے نستضعفوا, جنہیں یہ لوگ اپنی اپنی تدبیروں سے کمزور بنا کر رکھتے تھے. یعنی ویسے اگر یہ بھی آزاد رہتے تو انہی جیسے صاحب قوت ہوتے, انہیں کمزور بنا کر رکھا جاتا. ایک لفظ یہ میں نے کہا تھا نا کہ لفظ میں آپ کے سامنے لاؤں تو وہ کیا ہے, میں نے اس لیے عوام کیا ہے کہ یہی دو گروہ ہوتے ہیں, عوام ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں, یہ باب اقتدار ہوتے ہیں. عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم یقیناً قوانین خدا بندی پر ایمان لے آتے. لیڈر کہیں گے کہ ہمیں کیوں متون کرتے ہو, جب سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ گیا تھا تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اس راستے کو اختیار نہ کرنا, تم خود ہی جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے, اب مفت میں الزام ہم پر دھرتے. وہ اپنی مدافعت میں یہ پیش کرتے کہ تم خود ان چیزوں کے لیے تیار اندر سے بیٹھے ہو, ہم نے ذرا سی بات کی دیوانہ رہ ہوئے باسس تم پیچھے لگ گئے. یہ ہے ان کا جواب. ان کے متدعین کہیں گے کہ ہمیں یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم خود ہی اس راستے پہ لگ گئے, تم ذمہ دار نہیں ہو. کیا بات کہہ دیے سنیے. متبعین کہیں گے کہ تم دن رات اس قسم کی چالیں چلتے اور سازشوں کا جال بٹھاتے تھے جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف آ ہی نہ سکے. کیا اس کے بعد بھی تم یہ کہنے کی ضرورت کر سکتے ہو کہ تم نے ہمیں نہیں بتایا تھا؟ آگے بات آتی کہ ان کا یہ عذر بھی قابل پذیرائی نہیں سمجھا جائے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ کیوں قابل پذیرائی نہیں. وہ کہتا ہے کہ جنہیں یہ چند لوگوں کو تم صاحب اقتدار اور قوت کا مالک کہتے ہو, ان کی قوت کا موجب تو تم ہی تھے, تم ان کی تائید نہ کرتے, ان کو ووٹ نہ دیتے تو ان کو پوچھتا کون تھا؟
क्या हमने इनको कोई 10-10 हाथ और 50-50 सर दे के भेजा था कि तुम्हारे ऊपर ये जिन्नों की तरह सवार हो जाते? तुम ही ऐसे थे, तुमने इनको साहब इक्तदार बनाया, तुमने ये कुव्वत इनको अदा की। उस कुव्वत के ऊपर जो तुम्हारी भी हुई थी, ये इस गलत जो गलत चाल चल रहे थे, तो तुम कैसे बड़ी जिम्मा हो सकते? इन्हें तो इनके सवा बाकी फिर है वो तो ये है कि तुम्हें तो तुम के सवा कोई कुछ ना कहता था। जनाब हमने बनाया, हजूर हमने किया, इनको जनाब हजूर तो तुमने बनाया था। अगली आयत सूरह साफ साथ है 37-37, उसमें है कि जहन्नम में जाने वाले एक दूसरे को मतून करेंगे। अवाम अपने लीडरों से कहेंगे कि तुम गुरशें करके हमारी तरफ आया करते थे और इस तरह हमें गलत रास्ते पर डाल दे। साबका द्वार में पहले दौर के अंदर तो मालूम नहीं कि ये गुरशें किस किस्म की होती थी। हमारा ये जो मॉडर्न दौर है, इसमें तू सारी दुनिया की कौमों में देखो, इंतखाबात के दिनों में देखिए, ये जो वो स्टैंड करते हैं वो वोटों के लिए, वोटरों के पास यूरिशें करके किस तरह से आते हैं, यूरिशें करके आया करते थे। वो इनसे कहेंगे कि हमारा तुम पर क्या इख्तियार इकतदार था, हमने जबरन तुमसे पर्ची छीन ली थी, तुम खुद ही सही रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। मोहल्ले के आदमी अगर ये चाहें कि शरीफ आदमी को वोट दे तो कौन मजबूर कर सकता? तुम खुद ही इस किस्म के लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहते थे, सही रास्ते पे आना नहीं चाहते थे। तुम सही रास्ते पर चलना चाहते तो हमारे पास कौन सी कुव्वत थी जिससे हम तुम्हें मजबूर करके गलत रास्ते पर डाल सकते थे? हम खुद गलत रास्ते पर चल रहे थे, ठीक है, तुमने हमारा इत्तेबा शुरू कर दिया और उसी रास्ते पर चल निकले। अब इस अजाब में तो हम और तुम बराबर के शरीक। इसीलिए कुरान करीम ने यह कहा है कि वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम खासतन 8:25। देखो उस तबाही से बचने की इंतजाम पहले से कर लो कि वो जब आया करती है तो उन्हीं लोगों तक नहीं रहा करती कि जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती की थी, सारे माशरे को अपने लपेट में ले लिया करती। अज़ीज़ा ने मन ये खराब आता है तो सिर्फ वो जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं जिन्होंने सीमेंट की जगह रेत में लाके बंद बनाया था, सिर्फ उन्हीं को घरों को उजाड़ता है वो सैलाब को। सैलाब के मुतल्लिक तो वो बड़ा उमदा वो फारसी का है कि सैलाब ना पुरसत के दरे खाना को दामस, मंदिर और मस्जिद में तमीज करना तो एक तरफ रहा, राशि आत्म और मुत्तकी और परहेजगार के घर में तमीज करना तो एक तरफ रहा। वो कह रहा है इस दूसरे में कि वो तो आकर ये भी नहीं पूछा करता कि साहब दरवाजा किधर है इस घर का, मैं उस दरवाजे की तरफ से अंदर से हो तो दरवाजा भी नहीं पूछा कर दो। कुरान कहता है कि हिफाजत का इंतजाम करो कबल वक्त उस खतरे से, उस तबाही से कि जब वो आया करता है तो सिर्फ जालिमीन तक महदूद नहीं रहा करता, सबको अपनी लपेट में ले लिया करता। ये उन्हें कहेंगे कि अच्छा ये जो कुछ भी हुआ तो हुआ। ये है जी 40:47। कहा कि आप जरा इस अजाब से तो हमें छुड़ा दो जो आ रहा है। वो इनसे कहेंगे कि हम खुद इसी अजाब में मुब्तला हैं, अगर हमने तुम्हें अजाब से निजात दिलाने की कुदरत होती तो पहले हम खुद ही अजाब से क्यों ना निकल जाते, अब तो हम सबको ये अजाब भुगतना। आप देख रहे हैं कि ये जो चीज है कि कौन बड़ी जिम्मा हो रही है, होना चाहती है हर बाद इक्तदार की गलत कोशिशों से, कुरान ये उजर नहीं मानता। वो हर फर्द को बराबर का जिम्मेदार, और अगर कौमों में हर फर्द इस जिम्मेदारी को महसूस करने लग जाए निजाम कभी बिगड़ी नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि सब हम खामोश रहे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, न रोकना जितनी इस्तेआत हो उसके मुताबिक खामोश रहना, बेअमल रहना बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे यहाँ उर्दू जुबान में तो इसके लिए लफ्ज है नहीं, अंग्रेजी में 3 लफ्ज हैं और वो तीसरा लफ्ज है जो बड़ी अहमियत का। एक तो है मॉरल या मोरालिटी, हुस्ने अखलाक, अच्छे अखलाक वाला। एक है इनमॉरल या इनमोरालिटी, बाद अखलाकी। ये दो लफ्ज तो हैं आम जगह। वहाँ है अमोरल एक लफ्ज है, यानी ये बड़ा अजीब लफ्ज है कि ना मोरालिटी हो ना इनमोरालिटी हो तो ये इंसान क्या हुआ फिर? फलसफा अखलाक में कहा गया है कि सबसे बड़े तबाही के बाद ये लोग होते हैं। इबलीसियत भी अपना नतीजा रखती है, कुफर भी अपना नतीजा रखता है, तकरीबी सही बात तो समझ में आ जाती है ना कि गलत रास्ता इसने अख्तियार किया। ईमान और हुस्ने इंतजाम जो खुदा के कानून के मुताबिक हो उसके नतीजे का तो पूछना ही। ये जो जमे वफीर है ना, जो अमोरल के सामने आता है, پتھروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، انسانوں کی کسی شکلیں ہیں، یہ زیادہ تباہی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو فریم دے دیتے ہیں کہ ہم ان غلط کوششوں میں شریک نہیں ہیں، لیکن یہ بات غلط. سیاست میں جو کہا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے دشمن کے ساتھ، ہاں وہ کہتا پھرو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. قرآن کریم اسی لیے ان لوگوں کو، جو یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو بہت بڑا وہ فریضہ قرار دیتا ہے ہر فرد کا کہ جسے تم غلط سمجھے ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کے لیے ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے. تمہارا خاموش رہنا ہی تو ان کو بے باک کر دیتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن جہاں بتا رہا کہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو فریب مت دے لو کہ ہم عملاً کیونکہ اس میں شریک نہیں ہیں اس لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تمہارا خاموش رہنا، تمہارا اس کو روکنے کے لیے انگلی تک نہ اٹھانا، اور عربوں کے ہاں تو یہ محاورہ تھا، اسمان کا بھی تھا کہ تم برائی کو روکو خواہ ایک انگلی کے اشارے سے ہی کیوں نہ ہو. اس لیے عزیزان ایمان قرآن کریم پوری قوم کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. نو کہہ کے پہلے کہ اصل میں وہ اوپر یہ کچھ کیا کرتے تھے، یہ باقی قوم کو معذور اور غیر ذمہ دار نہیں ٹھہرا دیتا کہ تم بے گناہ ہو. تو کہتا جب وہ جہنم آتا ہے تو اس میں پھر نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا، وہ اور تم سب برابر کے سمجھتے تھے. اور یہ تو پھر آج ہماری دیکھی ہوئی بات ہے، جب بھی قوموں کے ملکوں میں تباہی آتی ہے عزیزان من، تو وہ پھر چنتے انہی لوگوں تک رہا کرتی ہے کہ جو اس کے براہ راست ذمہ دار ہوتے ہیں. ہر فرد کی ذمہ داری ہے برائی کو روکنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کرے، خواہ انگلی اٹھانا کیوں نہ. ہاں آگے اور آیتیں لی ہیں ان کے ریفرنسز آپ نے 26/95-102، یہ میں نے پہلی ریفرنس دی ہے 40/47-48، 26/95-102 آگے ہے. ایک اور مقام ہے اس میں افراد کی جگہ پارٹیوں کا ذکر، ایک پارٹی جہنم میں آئے گی اس کے بعد دوسری پارٹی جہنم میں آئے گی، یہ 38/59-61، اور وہ آپس میں یہ چیزیں کہیں گے. بعد میں آنے والی کہے گی کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلے آئے اور تم بھی جہنم میں گرے، ہم بھی گرے، ہم تو محض اس لیے تھے کہ تمہارے پیچھے چلے آئے، ہمارا جرم کیا تھا. یہاں ایک چیز ہے جس کے لیے میں نے خاص طور پہ یہ ریفرنس دی ہے آپ کو. ہاں جی، پہلے ہے 7/38-39 اور دوسری جگہ ہے 38/59. یہ قوم خدا سے کہے گی کہ یا اللہ اس پہلی قوم کو جس کے پیچھے لگ کے ہم جہنم میں داخل ہوئے دوہرا عذاب دے، ایک ان کے اپنے جرم اور اس کا دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا، دوہرا عذاب دے. وجہ ہمارے ذہن میں کچھ معقول نظر آتی، جواب ملے گا کہ تم میں سے دونوں کو دوہرا دوہرا عذاب ملے گا، انہیں اپنا جرم اور تمہیں گمراہ کرنے کا جرم، اور تمہیں اپنا جرم اور انہیں تقویت بخشنے کا جرم کہ وہ اس قسم کا ظلم کریں. دونوں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کو قرآن کریم مختص نہیں کرتا ان کا، کہ جو پوری قوم ہے وہ اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. اور آج تو ساری سیاست اقوام عالم میں جو کچھ گزر رہا ہے وہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں. یہی ہوتا بات نو تھے وہاں یہ صدونہ کے لئے. ایک بات تو یہ ہے اب آئی ابلیسی سیاست، معاہدہ کر لیا ہے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، اندر بیٹھ کے مخفی طور پر سازش کر رہے ہیں کہ جب یہ کانٹا ہی نکال دیا جائے، رات کی تاریکی میں ٹکے سے بغیر کسی کو پتہ بتائے ہوئے یہ اور اس کے جو چار ساتھی ہیں ان کا قصہ ختم کرو، ختم کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں سیاست کی سما لانا تو لنا لے بلیے ہی ماشا ہتنا نہ دیکھا، اور زبا اٹھ کے جو پوچھے تو اسے کہو خدا کی قسم صاحب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل ہم نہیں ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ جو کچھ قتل کرو اور نکل جاؤ. دیکھ رہے ہیں کہ یادگی سیاست کی کس طرح سے پڑھا کچھ ہے، کوئی اور تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تو یہ ہے کہ ختم کر، ختم کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ دھرلے سے کہو کہ یار نکل جاؤ، قسمیں کھاؤ کہ نہیں سر ہم تو بالکل سچے ہیں. کہا کہ وہ یہ سازش ہے. اب یہ بھی جو میں نے کہا تھا نا کہ نظر آتا ہے مماثلت حضور کی زندگی میں، یہ شب ہجرت میں یہی چیز تھی جو مکے والوں نے سوچی تھی آخر میں इतना लंबा अरसा गुजर गया, हम तो इसके फिक्र को फैलाने, तालीम को फैलाने से रोक नहीं सकते, अब इसका किस्सा खत्म करो। और सब ने मिलकर ये साजिश की थी ताकि किसी एक कबीले के जिम्मे ये जुर्म कतल आयद न हो जाए। लेकिन आगे जो बात कही है उधर तो हमें पता नहीं कि क्या सूरत हुई थी। कहा ये मकर मकर, ये लफ्ज मकर जो है हमारे यहाँ तो बुरे मानों में इस्तेमाल होता है ना, इसके माने साजिश या तदबीर के होते हैं, अच्छी तदबीर के लिए भी, बुरी तदबीर के लिए भी अरबी जुबान में ये लफ्ज आता है। कहा कि वो तो इस किस्म की अपनी जगह बुरी तदबीरें कर रही थी, वह मकर न मकरम वहुम ला यशुरून, और इधर हम भी कुछ तदबीरें कर रहे हैं। हमारी तदबीरों का उनके शऊर तक कोई इलम नहीं, हमारी तदबीरें इतनी मक्की होती है। तो दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि खुदा की तदबीरें किस तरह से ये कायनात की कवानीन जो निजाम है उसके थ्रू से ये आया करती है। बहरहाल उनके शऊर तक में भी ये बात नहीं थी। फंजुर कैफा काना आकिबत मकरहिम, अब वो दरमियान की कड़ियां छोड़ रहा, कहा ये देख लो कि गलत निजाम है जिंदगी का अंजाम, और उसके ताबिया फिर गलती की है, फिर गलत कदम उठाते चले जा रहे हैं, सियासत में गलत कदम, वादा करते हैं वादा खिलाफी, यूं कोई तब्दील कार करनी होती तो कत्ल करने के लिए साजिशें हो रही हैं, कत्ल के बाद सोच रहे हैं कि झूठ बोलेंगे, मुकर जाएंगे, कहीं इसका एतराज ही नहीं करेंगे। ये सारी चीजें कुरान के ना रहा है। इनका वो कहा अब दरमियान की कड़ियां यहाँ नहीं दी गई, कहा सिर्फ यही फानजुर, यह है ड्रामेटिक तरीक, महाकाव्य इसको कहते हैं तरीक, फानजुर ए मुखातिब फानजुर कैफा काना आकिबत मकरहिम, कहा था ना कि वो भी तदबीरें कर रहे थे हम भी कर रहे थे, कहा कि देखो उनकी तदबीरों का नतीजा क्या निकला, अपनी तदबीरों की तरफ नहीं ना इशारा किया, क्योंकि उनके जो गलत इकदाम थे उनके नतीजे में तबाही आई है ना। फानजुर और देख क्या नतीजा निकला उनकी तदबीरों का, अन्ना दमर ना हूँ व कौमा हूँ अजमाइन, वो नाव और उनकी कौम सब हमारे कानून मकाफात अमल में उनके रूप गलत है, वो ना हम वारियां पैदा करते पस्तर जा और दुलंदर का कौम के अंदर रख रहे थे ना, दौलत के और कुव्वत इक्तदार के नशे में हम ऐसा उनके हमवार कर दिया, दूसरी जगह हमवार कर दिया जमीन के साथ उनको। और उसके बाद मैंने कहा था ना कि वो अंदाज जो है महाकाती मंजूर को कहा देखो उनका अंजाम, कहा फटिल का भी हूँ तुम, ये है उनके मकान, बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है ये। और उन अरबों को तो वाकई था, ये इनकी बस्तियां उशारा पर वाक़ हुई थी जहाँ से मक्के वाले शाम को जाया करते थे, इनके तजारती काफिले उधर से गुजरा करते थे, तो रास्ते में जाते जाते इनके यहाँ तकीला और हड़प्पा होता, इस अंदाज का तकीला हड़प्पा नहीं है कि बड़ा इंतजाम किया हुआ, फकील का बयू तुम देखो उनके मकान है, खाली है तुम दिमाग गलम, दिमाग गलम उसकी वजह से हमने यूं ही नहीं तबाही उनके ऊपर, हम दुआ तो दिमाग गलम बयू तो हम बयूद के बाद खाजियत, वो देखो घर वीरान पड़े हुए, घर तो है खंडरात के वीरान पड़े हुए घर जो खंडरात का बाकी रहना जो है ये भी तारीफ के लिए बड़ा सबक आमोश होता है, बड़ी इबरत हासिल होती है इसको अगर देखा जाए, बचते कि उनकी रोमन की जो रोमा के खंडरात हैं शान और शौकत उनकी सामने नजर आए, फिर जब वो उजड़े हुए नजर आए तो उनकी कैफियत क्या होती है, खावियत उजड़े हुए। अब भी हमारे यहाँ ये माल की जो असलाहत है ना, ये अकबर के जमाने की वजह करना है, ये जो उजड़ा हुआ गांव होता है ना पटवारी के कागजों में उसे बेचराग लिखा हुआ होता है, बड़ी खूबसूरत तर्ज है वो गांव जिसमें डिजाइन डालते, बड़ी अच्छी जान तस्वीर है उजड़े हुए की वीरान की, ये चीज के वहां दिया ही नहीं जलता, कहा ये है उनके दिमाग अलम हो क्या के तारीख से इसको कुरान अपने कानून मकाफात अमल की तरफ ले आया, तारीख होती तो इतना ही कहती कि ये उनके उजड़े हुए घराने हैं, ये तेरा दिमाग अलम हो, और आगे फिर ये कि तुम्हारे साथ क्या वास्ता है, इन्ना फी ज़ालिका लायतन लिक़ौमिन यअलमून, वो कौम के जो इल्म बसीरत से काम लेगी इनके उजड़े हुए काशानों की ठीकरियों पर लिखी हुई इनके इबरत और अंजाम की चीजें उनके लिए बड़ी ही सबक आमोज।
بشرطے کہ وہ علم و بصیرت کے سامنے. یہ تھی قوم ثمود. انجین الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور ان میں سے جو صحیح صداقتوں پر ایمان لے آئے تھے اور اس کے مطابق وہ محتاط رہے تھے کہ تباہیوں سے بچ جائے, ان کو ہم نے بچا دیا. اس کے بعد قوم لوط کا قصہ ہے, 10 منٹ ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ختم ہو جائے. یہ بھی بات پہلے آ چکی ہوئی ہے. سیکس کے متعلق قرآن نے اسی ایک قوم کا ذکر کیا ہے, زیادہ تفصیل میں جانے کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اذ قال لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون, یہ ہے بات کہ تم جاہل قوم نہیں ہو, دیکھتی بھالتی بصیرت رکھتی ہو, اس کے باوجود اس قسم کی خوفکاریوں میں ہو. وہ کچھ اس زمانے کی بات ہے, ہزاروں سال پہلے کی. میں نے جب عرض کیا تھا یہ انگلستان میں انگریزوں جیسی قوم, تہذیب و تمدن ساری دنیا میں اس کے امام مانے جاتے تھے. آج بھی تو کل تک تو ان کی تہذیب یہ تھی, ان کے تبصر ہونے میں کسی کو کلام نہیں. لیکن آج دنیا میں اگر کسی کو کسی قوم نے قانونی طور پر اس کو اپنے ہاں جائز قرار دیا ہے تو انگریزوں کی قوم نے دیا. دنیا میں تہذیب پھیلانے کی مدعی قوم اکیڈمی کو قانون جائز قرار دیا. بصیرت کا تو اتنا بڑا دعویٰ اور عمل کی یہ کیفیت, اس کو بڑی جہالت کیا ہو سکتی. آپ نے دیکھا علم کے باوجود جہالت. فما کانا جواب قوم ہی الا ان قالوا, یہ ہے وہ جواب, الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے, وہاں تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ بڑے منحوس ہو. انہوں نے کہا کہ یہ چاند آدمی جو ہیں ان سے کہو کہ ٹھیک ہے, ہم ایسے ہی ہیں, بدماش ہیں, غلط پوش ہیں, تم بڑے نیکوکار بنتے ہو نا, پرہیزگار بنتے ہو نا, تو جاؤ جا کے جو پرہیزگاروں کی بستی ہے اس میں جا بسو, ہمارے یہاں رہتے کیوں. اپنے یہاں کے لوگوں سے کہا کہ یہ بہت بڑے باغ بنتے ہیں, روز تانے دیتے رہتے ہیں, نکالو ان کو باہر بستی سے. جو غلط کار کو غلط کار کہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے معاشرے میں سے الگ کر کے کہیں اور جگہ تاکہ غلط کار کہہ ہی نہ سکے. بڑی چیز کہہ گئے. جواب یہ ہے کہ اپنے میں سے اسے الگ کر, یہ بہت متقی پرہیزگار بن تو گرتے ہیں, بہت نیک تو کار بنتے ہیں, ہماری غلط کاریوں کے اوپر ہمیں ٹوکتے ہیں, معاشرے سے انہیں الگ کر. فان جینا ہو واہلہ الا امرأتہ قدرناہ من الغابرین, یہ ایک لفظ یہاں پھر ہے وضاحت کر. اور وہ جو حضرت لوط اور ان کے ساتھی پاک باز تھے ان کو ہم نے اس تباہی سے بچا لیا جو وہاں اس قوم پہ آنے والی تھی. لیکن اس کی بیوی جو تھی, یہاں کہا ہے وہ اہل کو بچا لیا, اور اہل تو سب سے پہلے بیوی آتی ہے. اہل و عیال اب تک ہمارے ہاں بھی تو ہے نا, اہل و عیال, بیوی تو سب سے پہلے اہل آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرا اہل تھا تو اسے کہا گیا تھا تمہارا اہل نہیں, تمہارا اہل تو وہ ہے جو تمہارا اتباع کرتا ہے. باپ اور بیٹے کا تعلق منقطع. یہاں بیوی کے متعلق کہا ہے کہ حضرت لوط کے اہل جو تھے انہیں بچا لیا, لیکن بیوی کو نہیں بچایا, وہ اس کے اہل میں سے نہیں تھی. بیوی بھی یہ کہتے ہیں دو قومیں کیسے بنتی ہیں. یہاں بیٹا, باپ اور بیٹا اہل میں سے نہیں رہتے, ایک اہل نہیں ہوتے. میاں اور بیوی ایک اہل میں سے نہیں ہوتے, اگر آئیڈیالوجی کا فرق ہو جائے تو. کہا اس کو ہم نے, وہ نہیں, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. یہاں لفظ قدرناہ من الغابرین, بس یہاں ترجمے جو ہیں وہ ہیں جو انسان کو تباہی میں ڈال دیتے. کہیں دیکھو ترجمہ ہوگا اس کے مقدر میں یہ تھا. چل مقدر میں لکھا ہوا تھا خدا, تقدیر اور قسمت تو خدا نہیں تھا, تو جس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا پھر اس کے اوپر ظلم کیا تھا. اس قدر یہ قدر کا جو لفظ اور تقدیر کا اور ایسا غلط ترجمہ پہلے دن سے ہوا, اسی میں پوری قوم تباہیوں کے اندر ڈوب گئی. ایک لفظ قرآن کے ایک لفظ سے غلط ترجمے سے مقدر ہوتے. میں زیادہ تفسیر میں تو اس مقام پہ کیا جاؤں گا, یہ تو بہت بڑا موضوع ہے. دلچسپی آپ رکھتے ہیں تو میں نے کتاب التقدیر کے نام سے ایک پوری تصنیف لکھی ہوئی ہے. تقدیر کا پورا مسئلہ اس میں آ گیا. یہاں تو یہ کہہ کے آگے چلے جائیے تو جس قسم کی اس کی روش تھی, جس قسم کی وہ باتیں کرتی تھی, جو کچھ اس کا انداز ویش تھا, اس سے اندازہ یہی ہوتا تھا کہ یہ لوط کا ساتھ نہیں دے گی, ان کا ساتھ دے گا. اندازے کو کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. انہوں نے خدا کے متعلق سے ہی اندازہ ہی نہیں لگایا کہ کوئی بھی ہو اگر اس کو آپ ذرا مانیفلی واچ کریں تو وہ کس قسم کی روش ہے, کیسی ذہنیت ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ ایسے ٹیسٹ کے وقت میں یہ کیا روش اختیار کر لے گا. کہا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دے گی, ان کا ساتھ دے گی. یہ ہے اس کے معنی عزیز نمان, مقدر ہو چکا تھا اس کے معنی نہیں. وامترنا علیہم مطرن فساء مطر المنذرین. اب یہاں وہی بات پھر آ جاتی ہے, آتف فشاں پہاڑ, یہ جو ڈیڈ سی ہے نا اس کے جن کے علاقے میں یہ رہتے تھے, آتف فشاں پہاڑ, پہاڑ بہت سے تھے, ان آتش فشاں پہاڑوں میں سے وہ لاوا نکلا یا پتھر نکلے یا وہ سلوک نکلا, وہ تو بستیوں کو تباہ کر کے رکھ لیے. اور یہ جو چیز ہے یہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں وضاحت سے بیان کر چکا تھا کہ قوم کی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے, تباہی آتی ہے, یہ نیچرل فینومینا جو ہے فطرت کے قاعدے, آندھی آتی ہے, سیلاب آتا ہے, جھکڑ آتا ہے, تو ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو میں بڑی وضاحت سے بیان کر چکا تھا, میری کتاب جو ہے یہ جو اے نور, اس میں پہلا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا, اس میں بھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ان دونوں کا تعلق یوں نہیں ہوتا. جو قوم بھی اخلاقی طور پر اوپر بستیوں میں برائیوں میں گھر چکتی ہے, نظام غلط جس قوم کا ہوتا ہے, وہ قوم اس قدر اس کے ہاں افراتفری, مفاد پرستی, خود غرضی, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا یہ جو نظام ہوتا ہے تبھی وہ بگڑ جاتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ صاحب یہ روز سیلاب آتے ہیں, تباہیاں مچا جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ تحقیق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ارباب ذمہ دار لوگ جو تھے ان کی کرپشن کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کہا جائے کہ ان تمام عملے نے یا اس تمام ذمہ دار ارباب نے جن کے ذمہ سیلاب کی روک تھام تھی, انہوں نے کرپشن سے کام لیا, صحیح صحیح وہاں کام نہیں کیا, مسالہ صحیح نہیں لگایا, تو اس کے بعد نتیجہ یہ کہ وہی نہیں ساری قوم سیلاب میں غرق ہو گئی. یہ ہوتا ہے ان دونوں کے اندر رب جو ہوتا ہے. اور بات بڑی یہ ہوتی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ آیا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے کشتی بنا رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ اندازہ یہ نظر آ رہا ہے, اس لیے ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ اوپر بارشیں ہوئی پہاڑ کے اوپر, تو اس وادی کے اندر بڑا پانی آ جائے گا, بے حد سیلاب آ جائے گا, اور سیلاب سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ کشتی ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے, جب نبی اور اس کے ساتھی بھی کشتی کے ذریعے بچ رہے ہیں سیلاب سے, اگر وہ کون کی کشتی بنا دیتی تو کیا علم یہ ان کی کشتی کو ڈبو رہتا؟ وہ مذاق کرتے تھے اسے, کیا کہہ رہے ہو تم, ہمارے پاس انتظامات ہیں. وہ ان سے کہتے تھے کہ تمہارے انتظام کام نہیں دے گا, جیسا کہ بیٹے نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, نظر آؤ ان کی ہی چوٹی جو ہے اس پہ چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پانی اتنا زیادہ ہو گیا چوٹی پہ بھی آ گیا تو کیا کر لو گے, نہیں بچ سکو گے. اس سے تبھی جو سیلاب آ رہا ہے خدا کے تبھی قانون کی روح سے ہی اس سے بچا جائے گا, اور وہ ہے کشتی بنانا. یہاں لفظ آیا ہے کہ فساء مطر المنذرین, انہیں پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا کہ فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے. کیا بات ہے, اس سچی 36 میں دیکھتا ہے, خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے, کوئی ولی یا نہیں پیش گوئی نہیں کر رہا, خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے, فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے. یہ ہے فساء مطر المنذرین, جنہیں آگاہ کر دیا, وارن کر دیا گیا تھا. بس ایک منٹ, ان کا انجام کیا ہوا؟ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہ خیر, یہ مقام الحمدللہ کا ہے, اور دیگر جگہ بھی ہے خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی ظالموں کی. الحمدللہ, مقام الحمدللہ کا کیا ہے؟ ظالم کی جڑ کٹنے کے معنی یہ ہے کہ مظلوم جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ظالم کی جڑ کٹنے پہ خوشی نہیں ہو رہی, مظلوم کی جو حفاظت ہو گئی ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ کس قدر مستحق کے حمد و ستائش ہے وہ خدا کہ جو مظلوموں کی حفاظت کا سامان کر دیتا ہے ظالموں کی تباہی.
تو الحمدللہ کا مقام یہ, ورنہ تباہی تو کسی انسان کی بھی آ رہی ہو وہاں تو یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تباہ ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے واہ حسرت علی اللہ, یا حسرت علی اللہ, او میرے بندو تم نے کس طرح اپنے آپ کو تباہ کر دیا, تو بڑا مشکل ہے. لیکن یہ جو مظلوم اور مقہور کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے مرنے سے, یہ جو کہتا ہے کہ مر گئے تو اہل جہارا زندگی, صاحب استدلال سے تیری موت نے دنیا کے مظلوموں کی زندگی کا راز انہا ہے, باش تابینی کے انجانے تو تیس, تو اس انجام کے اوپر جو الحمدللہ کہنا ہے نا خدا کا, وہ مظلوموں کی حفاظت کا جو سامان ہو جاتا ہے اس سے یہ چیز کہی گئی ہے. ہم سورہ النمل کے آخر تک آ گئے عزیزان من, نہیں معاف رکھیے گا, پارہ انیسواں جو ہے اس کے آخر تک آ گئے, اگلی آیت سے بیسواں پارہ شروع ہوگا اور سورہ النمل کی ساٹھویں آیت سے ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.